السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصص الانبیاء لیکچر نمبر 3. آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے, اسی کا کنٹینیویشن ہے, یعنی پارٹ 2. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں, کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا تھا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ آدم علیہ السلام کے تعلق سے, جو صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام اتنے اور اتنے, یعنی 60 ہاتھ لمبے تھے. بعد میں جو آدم علیہ السلام کی نسل ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی گئی. ایک اور حدیث جو ہم نے کل ڈسکس کی تھی کہ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کبھی کسی کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہو جائے تو کسی کے چہرے پر نہ مارو, کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو اپنی صورت پر, یعنی آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے, لہٰذا اس کے چہرے کی عزت اور تکریم کی جائے. اور ایک اور حدیث ملتی ہے جو جس میں کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سر پر بہت زیادہ بال تھے یا ان کی سکن پر بھی بہت زیادہ بال تھے. یہ جو تینوں احادیث ہیں, ان تینوں احادیث ہے تو یہ اوتھینٹک ہی, لیکن امام مالک نے اپنی معتا میں ان احادیث کو نہیں لیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو بھی ایسی باتیں ہیں جو قرآن یا دوسری احادیث سے کنٹروڈکٹ ہوتی ہیں تو بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے, کیونکہ اس کا کیا ایکسپلینیشن ہے ہم نہیں جانتے. حالانکہ ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں, لیکن معتا امام مالک میں یہ احادیث نہیں ہے, انہوں نے نہیں لی ہے اس حدیث کو, نہیں لیا ہے اس حدیث کو امام مالک نے, کیونکہ وہ سب سے, ہم جانتے کہ سب سے پہلی اوتھینٹک کتاب احادیث کی انہی کی تھی, معتا امام مالک ہی تھی, کیونکہ وہ تابعین میں سے تھے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان احادیث کے بارے میں, چونکہ یہ ایسی احادیث ہے جس کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے, اور لیس کم مثل شیء, کہ اس کے مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے, تو لہٰذا ان احادیث میں اختلاف ہے. اسی لیے آدم علیہ السلام کے تعلق سے کوئی بھی احادیث لیتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے. اسی لیے جو صحیح حدیث, جو صحیح کتابوں میں حدیثیں بیان ہوئی, میں نے وہی حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی, لیکن اس کے بارے میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس کے بارے میں علماء کا کیا خیال ہے یا ان کی کیا آرا ہے. اس میں بہت سارے جو بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں, ایون حافظ ابن حجر اسقلانی جنہوں نے صحیح بخاری کی تشریح کی ہے, وہ خود بھی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ مطلب مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی, حالانکہ امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے, لیکن میں اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے رکنا چاہتا ہوں. تو ایسی حدیث کے بارے میں کہ جن کے بارے میں ہم نہ ایکسپلین کر سکتے ہیں نہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں توقف اختیار کرنا چاہیے. توقف مطلب وہاں خاموش ہو جایا جائے, رک جایا جائے. ہمیں قرآن میں ہی اتنی چیزیں مل جاتی ہیں کہ ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کرمنا بنی آدم کا لفظ آتا ہے, ابھی جو آپ کے سامنے بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکریم دی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اکرام دی, عزت دی اور اشرف المخلوقات بنایا. تو اس سے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے عزت دی ہے, کیسے اس کو تکریم دی ہے, کیسے اس کو اشرف بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ تقریباً 7 جگہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا قصہ یا واقعہ بیان کیا ہے 7 صورتوں میں. تو اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو تکریم دی. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انی جائل فی الارض خلیفہ, اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ استعمال کیا تھا کہ میں تمہارے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں, اب اس کے بارے میں ڈفرنٹ اوپینین ہے, چونکہ اس میں صرف آرا ہے, رائے ہے, اس لیے ہم تمام رائے کو ایک جیسا جانیں گے. ڈفرنٹ علماء نے ڈفرنٹ اس کے بارے میں اوپینینس دیے ہیں, کہ کچھ کہتے ہیں کہ چونکہ پہلے سے آلریڈی جنات موجود تھے, اللہ تعالیٰ جنات کو پیدا کر چکا تھا اور وہ زمین میں فساد برپا کر رہے تھے یا کرتے تھے, تو انہی کے جانشین کے طور پر یا ان کے آگے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو لے کر آیا, یعنی پہلے سے یہ فیصلہ طے تھا, کیونکہ فرشتوں نے جو بات یہ کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو کیوں پیدا کرتا ہے, یعنی کس نے پیدا کرا ہے آدم کو یا نسل انسانی کو کہ وہ زمین میں فساد برپا کرے. یعنی پہلے سے فرشتوں کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا ہے یا انسانوں کی ابتدا کی جا رہی ہے تو وہ ضرور زمین, یعنی وہ زمین میں پھیلیں گے, ان کے رہنے کی جگہ کون سی ہوگی, یہ فرشتے آلریڈی جانتے تھے. یعنی فرشتوں کو یہ بات معلوم تھی کہ جو بھی ایسی کوئی مخلوق پیدا ہوگی وہ آسمانوں پر تو نہیں رہے گی, کیونکہ اس سے پہلے جن زمین پر رہ چکے تھے تو لہٰذا انسان بھی زمین پر ہی رہیں گے. تو فرشتے یہ بات جانتے تھے. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلیفہ کس کو کہا جاتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے آنے والی نسل, یعنی اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے طریقہ جاری کیا کہ یعنی یہ نسل انسانی چلتی رہے گی چلتی رہے گی, ایک چین ہے, ہر جنریشن کے بعد ایک اور جنریشن آئے گی, ہر جنریشن کے بعد ایک اور جنریشن آئے گی اور وہ سب ایک دوسرے کے خلیفہ ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے اس پیغام کو آگے پہنچاتے رہیں گے, پھر اگر کوئی بھول جائے تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیج کر اس کی تجدید کرواتے رہیں گے الحمدللہ. اور یہی آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ تم سب اتر جاؤ اور لیکن جو میری طرف سے ہدایت ملی ہے اس کو یاد رکھنا, اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجتا رہے گا اپنے رسولوں کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ نسل انسانی اسی طرح سے جاری اور ساری ہے اور اسی طرح سے آج انسانیت زندہ ہے الحمدللہ. تو اب یہ دو تین باتیں تھیں, ایک تو احادیث کے بارے میں ہو گیا کہ احادیث کے بارے میں جو بھی آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ احادیث ہیں تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ کنٹروڈکشن پایا جاتا ہے یا کچھ احادیث دراصل ایک دوسرے سے کنٹروڈکٹ ہوتی ہیں, اور کچھ احادیث انتہائی ضعیف ہیں. جیسے کہ کل بھی میں نے آپ لوگوں کو ایک حدیث بتائی تھی, آپ کو یاد ہوگا, جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آسمانوں پر لکھا دیکھا آدم علیہ السلام نے تو انہوں نے ان کے واسطے سے دعا مانگی. تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے, یہ چیز بھی غلط ہے اصل میں, ٹھیک ہے. تو وہ انہیں ضعیف حدیث ہے, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اب آدم علیہ السلام کے جو واقعہ ہے, جو قصہ ہے, اس سے جو قرآن کی آیتوں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اور جو احادیث ایسی ہیں جو کنٹروڈکٹ نہیں ہوتی ہیں, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں, جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ہی ملتا ہے. کہ جیسے معراج والی حدیث ہے جس میں رسول اکرم نے خود آدم علیہ السلام کو دیکھا, پھر اسی طرح سے ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق آدم کے تعلق سے بتائی ہیں, کیف بدل الخلق, امام بخاری کی صحیح بخاری میں یہ سارا یعنی احادیث, ساری احادیث موجود ہیں الحمدللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی ابتدا کیسے کی, کس طرح سے انسان کو پیدا کیا اور کیسے پھر اس میں روح ڈالی گئی اور کیسے اس کو پھر زمین پر اتارا گیا, اور اس کا ذکر ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں. اب اصل بات یہ ہے کہ قرآن کی تمام آیت میں جہاں جہاں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے وہاں پر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا, دوسرا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایسا علم عطا کیا جو فرشتوں کو نہیں تھا. تو آپ خود بتائیے کہ کس بنا پر انسان کی فضیلت ہوئی, کس بنا پر؟ علم کی بنا پر, ہے نا؟ جی بالکل, ویری گڈ, ماشاء اللہ. اب یہاں سے ہمیں یہ بات دیکھنا ہے, سیکھنا ہے کہ آیا ہم یعنی ایز اے نسل آدم کے طور پہ, یعنی نسل انسانی کے طور پہ, یا ایز اے امت مسلمہ کے طور پہ علم کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے. یعنی آدم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم علم کے معاملے میں کہاں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم تو سب کو نوازا تھا اور الحمدللہ دوسری قومیں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. ایک دور تھا کہ مسلمان ترقی میں بہت آگے تھے, عروج پر تھے, لیکن جب سے مسلمانوں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا, یہ ایکسپلور کرنا چھوڑ دیا, ریسرچ کرنی چھوڑ دی, تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے. پہلے ساری جو ایجادات تھیں, ساری جو ترقی کے کام تھے, سارے مسلمانوں نے کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد, تابعین تبع تابعین نے ماشاء اللہ, اور صحابہ نے خود ایکسپلور کیا پوری دنیا کو, ادھر ادھر وہ گھوم جاتے رہے دعوت دین کے طور پر یا جہاد کے طور پر, لیکن مسلمانوں نے جب سے یہ سارے کام چھوڑے, آج آپ خود بتائیے کہ ساری یہ جو ایجادات ہیں, سارا علم کا جو سورس ہے, یا بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں اور بڑی بڑی لائبریریز ہیں جو ہماری خود کی کتابیں ہیں, وہ آج کہاں نظر آتی ہیں آپ کو, مسلم کنٹریز میں یا نان مسلم کنٹریز میں؟ ایجادات کہاں ہو رہی ہیں, بڑے بڑے کام کہاں ہو رہے ہیں؟ ایون آپ سیٹلائٹ کی ہی ساری معلومات کو دیکھ لیں کہ آج سیٹلائٹ کی وجہ سے ہم لوگ کسی کی نظروں سے چھپے نہیں رہ سکتے, خود مسلمان ترقی کا کوئی کام نہیں کر سکتے, اپنا خود کا کوئی پاور نہیں بنا سکتے, کیونکہ ساری نظریں, ساری خبریں ان لوگوں کو ہے, وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہمارے اندر کی خبروں تک کو جانتے ہیں. تو ہم نے کوئی ایسی چیز ایجاد کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے ملک محفوظ رہیں, کوئی ایسا سیٹلائٹ ہم ایجاد کریں کہ ہمارے ملک کی تصویریں, خبریں, हलचल उन तक ना पहुंच सके। बना सकते नहीं बना सकते, हर चीज का तोड़ होता है ना। जैसे कि कोई भी जब भी कोई कानून आता है तो उसका तोड़ जरूर निकलता है, उसको खत्म करने के लिए, उसको कुछ करने के लिए, चेंज करने के लिए। तो क्या मुसलमान इस तरक्की में, इस ईजाद में हिस्सा नहीं ले सकते? जबकि अल्लाह ताला ने तो हमें पैदाइशी तौर पर हमें इल्म विदियत कर दिया है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए जहन खोल दिया है, हमें दिमाग दिया है, और पूरी जो इंसानियत है, पूरी नस्ल इंसानी है, आप खुद बताइए यानी इसके बारे में जो रिसर्चर्स है वो क्या कहते हैं कि अगर एक अक्लमंद इंसान, चाहे वो कोई साइंसदान ही क्यों ना हो या कोई रिसर्चर ही क्यों ना हो, अपनी पूरी जिंदगी में अपने ब्रेन का कितना हिस्सा इस्तेमाल करता है? अगर वो अपने पूरे जहन को इस्तेमाल करे तो पूरी जिंदगी में, उसकी 60 से 70 साल जिंदगी में, वो कितना हिस्सा अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है? जी 1/3, 5 to 10%, ये जितना भी कोई अक्लमंद हो कहा जाता है वो 25% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी 25% भी बहुत हो गया, 25% से कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं अपने दिमाग का हिस्सा, चाहे वो जो सबसे इंटेलिजेंट पर्सन होगा। अब आप सोचें, यानी बाकी 75% बल्कि 80% हिस्सा दिमाग का बाकी रहता है। कभी आपने दिमाग की वो भूल भुलैयों को, पेचीदगियों को देखा है जो अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग के अंदर रखी है? कितनी बारीक झिल्ली होती है, कितनी बारीक नसें होती हैं, सुभान अल्लाह। और कैसे हम एक बार किसी जिंदगी में किसी एक शख्स से मिलते हैं तो हमें जब दोबारा हम मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं जहन में क्लिक हो जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं मुलाकात हुई है ना, सुभान अल्लाह। तो ये जो अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी हैं, जो हमें इल्म सिखाया है, जो इल्म देकर हमें भेजा है, और बनी आदम को उसकी वजह से तकरीम दी, इज्जत दी, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसीलिए जो इल्म वाले हैं उनके दर्जात हैं, अल्लाह ताला ने इल्म वाले और जो इल्म नहीं रखते दोनों बराबर नहीं हो सकते, दोनों यकसा नहीं हो सकते। जो इल्म वाले हैं उनके दर्जात ज्यादा बुलंद है, उन्हीं को अल्लाह ताला ऊंचे दर्जात अता फरमाता है, बुलंदी अता फरमाता है। तो सबसे पहली चीज तो हमको यही सीखने को मिलती है कि इल्म जो हमें दिया गया हमने उसका इस्तेमाल कितना किया, या हमने उसको इस्तेमाल में कितना लाया, या हमने उसके जरिए से फायदे कितने उठाए दीन और दुनिया के। क्या अल्लाह ताला ने हमको दुनिया के फायदे उठाने से मना किया है, एक्सप्लोर करने से मना किया है, रिसर्च करने से मना किया है? अल्लाह ताला फरमाते कि तुमसे पहले जो कौमें गुजरी हैं, कौम आद, कौम समूद, उन लोगों ने जमीन को ऐसा उधेड़ा था जो तुमने नहीं उधेड़ा। यानी वो इतनी रिसर्च करते रहे, इतनी खुदाई करते रहे, इतना उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, नहरें जारी की, इरिगेशन का टॉप लेवल पर काम किया उन्होंने। जैसा उन्होंने जमीन को उधेड़ा था तुमने नहीं उधेड़ा। और इसके कई मानी हो सकते हैं कि रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा था उनका, जमीन को उधेड़ना मतलब उसकी रिसर्च करना। आप देखिए आज सारी मादनियात, जितनी जो जमीन के खजाने हैं, आप बताएं ये सब रिसर्च करने से पता चले ना, कौन सा यानी जो जो धातें हैं, प्लेटेनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, या और जो भी धातें निकल रही हैं। बहुत सारी सिटीज को क्या कहा जाता है, चिप सिटी कहा जाता है ना, सिल्वर सिटी कहा जाता है। ये जो चिप बनते हैं हमारे फोन के, इंटरनेट के, सारी चीजों के, ये किस धात से बनते हैं, कहां से निकले सारे, ये रिसर्च करके ही, जमीन को उधेड़ने से ही पता चला ना, जमीन को एक्सप्लोर करने से पता चला ये सारी चीजें। तो असल हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हम उस इल्म को, यानी उस इल्म पर किसी एक की इजारादारी नहीं है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अता किया था, और पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हम खुद अपने, हमने अपने इल्म को क्यों महदूद कर लिया, हम क्यों बस एक कुएं के मेंढक बनकर रह गए कि बस वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, हम क्यों नहीं एक्सप्लोर करते, हम क्यों नहीं बाहर निकलते, हमारे अंदर क्यों नहीं वसत नजरी पैदा होती, हम क्यों नहीं तमाम मकतब फिक्र को पढ़ते, तमाम मकतब फिक्र को पढ़ें, एक ही फिरके के होकर ना रह जाएं। ये तो इन्हीं क्या कहेंगे इसको, प्रेजुडिसनेस कहेंगे ना, कि तंग नजरी है, ये तासुब है। तो बाहर निकले, अपने उस हॉल से बाहर निकले, उस छोटी सी दुनिया से बाहर निकले, दुनिया बहुत बड़ी बनाई अल्लाह ताला ने, एक्सप्लोर करें जमीन को, वरना दूसरे लोग सबकत ले जाएंगे आप पर। तो इल्म, सबसे पहली बात पता चले कि इल्म हमको सीखना है, इल्म हासिल करना है, और छोटे मोटे लेवल पर नहीं करना है, बड़े लेवल पर करना है। वह अल्लम आदम अस्मा कुल्ला सुम अरदम मलाइकती फकाल अम्बेनी बी अस्माई हा उला इन कुंतुम सादिकीन। आप बताइए किसने अल्लाह के सामने जवाब दिया था, किसने? फरिश्तों ने जवाब दिया था अल्लाह तला को सारे नाम, या آدم علیہ السلام نے. پھر دوسری بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سوال کر سکے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ آپ نے ویسا کیوں کیا. اب سوالات اسکالر سے تو پوچھ سکتے ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سوال نہیں کر سکتے. تو فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، فرما بردار، جو حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں. تو یہاں پر جو فرشتوں کا سوال تھا وہ اعتراض برا اعتراض نہیں تھا، بلکہ اس کی حکمت جاننا چاہتے تھے وہ. اور اللہ تعالیٰ نے حکمت بتا دی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور فرشتوں نے فوراً کہا کہ بے شک ہے اللہ تعالیٰ تو ہی زیادہ جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے. سبحان اللہ. تو جو یہ بات کہی جاتی کہ فرشتوں نے اعتراض کیا تو بہت غلط بات ہے یہ، اور یہ تو ایک طرح سے الزام ہوگا، کیونکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں. تو فرشتے دراصل اس کی حکمت جاننا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض تو شیطان نے کیا دیکھا جائے تو، وہ ہم ابھی آخر کے پارٹ میں لائیں گے، وہ بھی اس پر اہم ڈسکشن ہوگا جو شیطان نے جو اعتراضات کیے تھے. لیکن ابھی پہلے ہم یہاں سے چلتے ہیں. تو فرشتوں نے اعتراض برائے اعتراض نہیں کیا، بلکہ فرشتے اس حکمت کو جاننا چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے فساد مچائیں گے. اور ہم جانتے کہ بنی اسرائیل نے فساد مچایا، پہلے کی جو قومیں تھیں انہوں نے فساد مچایا، اس سے پہلے جنہوں نے فساد مچایا تھا. تو صحیح بات تھی فرشتوں کی بالکل، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم عبادت کے لیے تو کافی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا تھا جس کو ارادے اور اختیار کی آزادی ہو. آپ بتائیں میجورٹی مسلمانوں کی کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار نہیں ہے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین تو بہت زیادہ ہی فساد سے بھر جاتی. میجورٹی اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار، عبادت گزار ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی معراج عطا کی، علم سے نوازا، اس کو عبادت کے طریقے سکھائے. انسان کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے یہ بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اپنے آپ کو سرنڈر کرے. اسی میں اس کے لیے سکون ہے، بقا ہے اور فائدے ہیں. اور انسان خواہشات اور ارادوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دی ہے عبادت کی تڑپ، اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ عبادت میں زیادہ سکون محسوس کرتا ہے، عبادت کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کو پسند کرتا ہے. جو انسان عبادت سے دور رہتا ہے اس کی زندگی بھی پریشانی کا شکار رہتی ہے. تو تسبیح فرشتوں کی بھی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی عطا کی ہے. تو اہل علم کی فضیلت ہم کو پتہ چلتی ہے، اور ان کی عزت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا ان کے علم کی وجہ سے، سبحان اللہ. تو اسی لیے انسان کو عزت اور تکریم ملی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جگہ پر قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. اور جیسے کہ ہمیں قرآن کی آیتوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جن تھا وہاں پر، ابلیس جس کا نام تھا، تو ہو سکتا ہے یہ بات اوتھینٹک حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کس وجہ سے وہ وہاں گیا تھا آسمانوں پر، یعنی فرشتوں کا ساتھ کیوں نصیب ہوا تھا اس کو. اس کے بارے میں صحیح احادیث خاموش ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا. واللہ عالم یہ بات کہاں تک درست ہے، لیکن یہ تو ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ ظاہر کر دیا فرشتوں کے سامنے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح پھونکی، یعنی یہ کام پہلے سے ہو چکا تھا. اسکالرز کہتے ہیں کہ آلریڈی اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرما چکا تھا اور آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا تھا، بس جب روح ڈالی گئی تب فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان کو، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. تمام نے سجدہ کیا سوائے کس کے؟ ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اب یہاں پر ایک انسانی رویہ ہمیں نظر آتا ہے اور ایک شیطانی رویہ ہمیں نظر آتا ہے. اور انسانی رویہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے سبحان اللہ کہ وہ غلطی کر کر اس پر اڑا نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ اس کو غلطی غلطی ہی لگتی ہے اور وہ سرنڈر کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے. اس کے اندر یہ فطرت میں رکھ دیا گیا ہے. اور جو شیطانی رویہ ہے وہ کیا ہے کہ گناہ کر کے اس پر اصرار کرنا، ڈٹے رہنا، اترانا، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا، یہ دلائل کے انبار فراہم کرنا. اور یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جتنے جو ریشنلسٹ ہوتے ہیں، جتنے جو عقل پرست ہوتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ ہر بات کے لیے دلائل مانگتے ہیں. تو دلائل سے کسی کو قائل تو کیا جا سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن دلوں کو مسحور یا مسخر نہیں کیا جا سکتا. تو دلائل مانگنا یا دلائل دینا یا بحث و مباحثہ کرنا یہ صرف جو عقل پرست لوگ ہیں, جو شیطانی رویہ رکھنے والے لوگ ہیں, انہی کا رویہ ہو سکتا ہے, انہی کا طریقہ کار ہو سکتا ہے. جو مومن ہوتے ہیں, جو سادہ دل ہوتے ہیں, جو اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں, وہ کبھی بھی بحث و مباحث سے کام نہیں لیتے, بلکہ ان کا دل, ذہن, ضمیر سب کچھ جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے آگے. جب وہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں. تو بحث و مباحثے سے دلائل مانگنا یہ شیطانی کام ہے. وہ جو آتا ہے نا کہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. تو یہ جو جب سے ہمارے یہاں پر یہ عقل پرست طبقہ آیا, یا جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم ہر چیز عقل کی کسوٹی پر پرکھیں گے اور ہر چیز کے لیے دلائل مانگیں گے, اسی لیے بہت سارے لوگوں نے معجزات کا بھی انکار کر دیا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام سے دور ہو گئے. تو ایکچولی یہ کس نے ان کو دور کیا؟ شیطانی رویہ تھا یہ. شیطان نے کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ قرآن خود پڑھیے آپ کہ اس نے کیا کہا. سورہ آراف میں بھی ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے, آگے بھی دوسری صورتیں اس میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ انسان جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا, یہ تو بہت ہی کمتر ہے, میں اس سے بہتر ہوں, میں سپیریئر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم آج کے دور میں جو جتنے ازم پڑھ رہے ہیں یا جان رہے ہیں, ریشنلزم, ایتھیزم, فاشزم, کمیونزم اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, تو آپ دیکھیں کہ شیطان اس وقت کا جو, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو عقل پرست کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ ایتھیسٹ کہہ سکتے ہیں شیطان کو, ابلیس کو, لیکن اس وقت کا وہ جو ابلیس تھا وہ بھی کم از کم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا تھا. ربی فبیما اغویتنی کا لفظ آتا ہے کہ اے میرے رب, وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا اور جانتا تھا. کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب, بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, میں تیری, یعنی یہ جو تُنہیں مخلوق پیدا کی ہے اس کے آگے سے پیچھے سے سب طرف سے آؤں گا اور اس کو بہکاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے جو خالص مخلص بنتے ہیں تو ان کو نہ بہکا سکے گا. تو اب آپ بتائیے کہ آج کے جو ریشنلسٹ ہیں یا آج کے جو ایتھیسٹ ہیں, ابلیس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور پھر بھی ہم شیطان کو بلیم کرتے ہیں. اصل تو آج آپ دیکھیں کہ اتنے ایسے دہریے, ایسے ملحدانہ نظریات پیش کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے شیطان کو بھی مات دے دی ہے. اور اسی کو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں کہا تھا کہ شیطان کہتے کہ اب میرا یہاں کیا کام, یہاں تو مجھ سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, اب تو چل دو یہاں سے, دیس نکالا ہو گیا ہمارا اس دنیا سے, کیونکہ یہاں تو ہم سے بھی زیادہ بڑے شیطان بیٹھے ہوئے ہیں. اور کیسے ہماری نوجوان نسل کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں, ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں اور ان کو اللہ سے دور کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. آپ بتائیے, یہ جو قرآن ہمیں روزانہ پڑھنے کی بات کی جاتی ہے اور اسپیشلی رمضان میں اس کو دہرانے کی بات کی جاتی ہے, کس لیے کی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ انبیاء کے واقعات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں جگہ جگہ بتاتا ہے کہ ابلیس نے انکار کیا تھا اور پھر اپنی بات پر اڑے رہنے کے لیے دلائل بھی دیے, دلائل فراہم کرتا رہا کہ گناہ کے بعد, یعنی وہ کہتے ہیں کہ جواز گناہ بدتر از گناہ, یعنی گناہ کے لیے جواز فراہم کرنا اور ایکسکیوزز پیش کرنا اور کسی اور کو بلیم کرنا, اپنے گناہ کا وبال کسی اور پر ڈال دینا کہ میں تھوڑی تھا, تمہاری وجہ سے میں ایسا ہوا, میں نے تھوڑی کیا, تم نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا, یہ چیز گناہ سے بدتر گناہ ہے. تو یہاں تھوڑی دیر رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنے بھی آج عقل پرست لوگ ہیں, جو دلائل مانگتے ہیں, جو معجزات کے لیے دلائل مانگتے ہیں, جو ہر بات کے لیے دلائل مانگتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تو ایسا کیوں ہوا اور کیسے ہوا بتاؤ ہم کو, ہر چیز کے لیے دلیل 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 چاہیے. کیا آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فطرت سلیم نہیں رکھی کہ آپ کا دل نہیں ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہے کہ جو حق بات کو سن کر فوراً سرنڈر کر دے, جو حق بات کو سن کر فوراً اللہ کے آگے جھک جائے, اپنے آپ کو جھکا دے؟ یہ کہاں کی بات ہے کہ شیطان کی طرح ہر بات کے لیے آپ عقل کے گھوڑے دوڑائیں. عقل بہک بھی سکتی ہے, عقل بہکا بھی سکتی ہے, عقل چالاک ہوتی ہے, عقل عیار ہوتی ہے, تو کیوں نہیں آپ اس کو وحی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے؟ آج جتنے بھی جو ازم بتائے جا رہے ہیں یا جو نئے نئے ازم, اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیپیٹلزم, اور یہ کہ بس سب یعنی نوز بلانج لوگ خود خدا بنے ہوئے ہیں. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. کسی نے بہت اچھی بات لکھی یعنی کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی کہا تھا, اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں غرق کیا تو اس کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا. تو کیسا نعوذ باللہ کیسا اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ اس کو تو تیرنا بھی نہیں آ رہا تھا, سمندر میں غرق ہو گیا. تو آج کے جو بڑے بڑے فرعون بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ میں خدائی کا دعویٰ کریں کہ بس ہم جو کہیں گے وہی ہوگا, سپر پاور بنے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کسی کو ہمیشہ نہیں رکھتا ہے. ایک قوم کے بعد دوسری قوم لے آتے تو شیطان, یہ سارے شیطان کے بہکاوے اصل میں جتنے بھی عزم ہیں, جو اصل چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہماری پیدائش ہماری تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی, ہم اس کے بندے ہیں اور ہمیں دنیا میں ایک وقت مقرر اور خاص کے لیے بھیجا گیا ہے. اصل ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرنا ہے. تو شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتا رہا لیکن اطاعت نہیں کر سکا. اور یقین جانے کہ عبادت کرنا آسان ہے, اطاعت کرنا مشکل ہے. کسی بزرگ نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اللہ کو ماننا ایک الگ بات ہے اور اللہ کی ماننا ایک الگ بات ہے. نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اس کے لیے, خواہشات کو دبانا پڑتا ہے اس کے لیے, اللہ کی ماننے کے لیے. تو عبادت کوئی بڑی بات نہیں ہے, اصل چیز ہے اطاعت, کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کو حرام جانے, حلال کو حلال جانے. تو یہ جو ہمیں روزانہ قرآن پڑھنے کی بات کی گئی ہے, رسول اکرم نے جو صحابہ کو تعلیم دی تھی, تربیت دی تھی, جب صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں اور اجازت دیجیے اور اجازت دیجیے, ہم اس سے زیادہ کی طاقت رکھتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے, تو رسول اکرم نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہ کرو, تھوڑا تھوڑا پڑھو, ایک مہینے میں پڑھا کرو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت زیادہ دن ہو گئے, نہیں ہم کو تھوڑا سا اور ہمارے لیے بڑھا دیجیے کوانٹیٹی. تو ٹھیک ہے اتنے 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 دن میں پڑھو. کہا کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ یہ تو بہت زیادہ دن ہو گئے, ہمیں اور کم دن میں پڑھنے کی اجازت دیجیے. تب آپ نے فرمایا کہ ایک ہفتے میں پڑھو. تو سات دن میں وہ اپنی قرآن کی منزل انہوں نے ساتھ طے کر رکھی تھی اور سات دن میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. تو تب رسول اکرم نے فرمایا, جب صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے, تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر تین دن سے کم میں نہ ختم کرنا اس کو. تو سبحان اللہ, یہ جو بار بار قرآن پڑھنے کا ہمیں کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں یاد دہانی ہو, ہمیں وہ آدم اور ابلیس کے واقعے سے سیکھنے کو ملے کہ کون اللہ کا بندہ قرار پاتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا, کون اللہ تعالیٰ کے آگے اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے, اور کون بہانے بازی کرتا ہے یا ایکسکیوزز پیش کرتا ہے یا دلائل پیش کرتا ہے یا جو بلیمنگ ہوتی ہے کہ بس یہ اس کی وجہ سے, ورنہ میں تو بہت اچھا تھا وہ اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. تو ہم کو بار بار سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے, غلطی کر کے اس پر ڈٹ جانا یا اس پر اڑے رہنا یا اس کے لیے ایکسکیوزز پیش کرنا یا اس کو جسٹیفائی کرنا. یعنی بار بار جب ہم آدم اور ابلیس کا واقعہ پڑھیں گے تو ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ میرا رویہ کیا ہوتا ہے, کہ میں ہمیشہ اپنی غلطیوں کو, اپنی کاہلی کو, اپنی سستی کو, اپنی جو اللہ تعالیٰ سے اطاعت میں کمی بیشی ہوتی ہے اس کے لیے میں ایکسکیوزز دیتی ہوں, جسٹیفیکیشنز دیتی ہوں, یا میں اپنی غلطی کو مان لیتی ہوں, سرنڈر کر دیتی ہوں. کون سا رویہ ہے میرا, شیطانی رویہ اللہ نہ کرے یا انسانی رویہ ہے؟ تو دلائل کے انبار لگا دینا یہ شیطان کا کام ہے, اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنا یہ شیطان کا کام ہے, اپنے گناہوں پر ڈھٹائی کے ساتھ ڈٹے رہنا, جمے رہنا یہ شیطان کا کام ہے. اور یہ بات آپ بتائیے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ مانتا تھا, اپنا رب مانتا تھا شیطان؟ کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت نہیں مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے, اے میرے رب مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکا سکوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی نا. یعنی وہ اپنا اصل رب کس کو مانتا تھا؟ اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا, جب تک اللہ تعالیٰ سے پرمیشن نہ ملے میں کچھ نہیں کر سکوں گا, ہے نا. تو اس نے تو, یعنی شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا, لیکن آج کے ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ کوئی رب ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ, کہتے کہ دنیا خود بخود بن گئی, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا خود بخود بن گئی الٹپ؟ اتنی بڑی دنیا, اتنا جو اس کا نظام کائنات ہے, کیسے چل رہا ہے سارا نظام؟ سارے جو ستارے سیارے گردش کر رہے ہیں اتنی تیزی سے چل رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ ایک چھوٹے سے, یعنی چھوٹا سا جہاز خود سے نہیں چل سکتا, تو اتنی بڑی دنیا کیسے خود سے چل سکتی ہے؟ تو یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں اصل میں. تو قرآن جب ہم بار بار پڑھیں گے تو ہمیں قرآن خود سوچنے پر مجبور کر دے گا, قرآن خود ہمیں ہمارے جو اندر سوئے ہوئے ہمارے احساسات اس کو جگائے گا، ہمارے اندر چستی پیدا کرے گا، ہمیں ایکٹیو کرے گا. یہ جو انبیاء کے قصص ہیں وہ ہمیں حرکت میں مبتلا کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک تحریک پیدا کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک جذبے کو ابھارتے ہیں، عزم اور حوصلہ پیدا کرتے ہیں، اور یہ ہمارے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں. لینسبتک بھی فوادک، اللہ تعالیٰ خود اپنے رسول سے فرماتے کہ اے نبی، ہم یہ قصے جو آپ کو سنا رہے ہیں وہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ہو، آپ ثابت قدم رہیں، حق کے لیے ڈٹے رہیں، جمے رہیں. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، سجدہ کر لیا گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، پھر اس کا وہ کنورزیشن ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں سجدہ کیا، کس چیز نے تجھے انکار پر مبتلا کیا، کہا کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. خود یہ ایزیوم کر لے کہ میں زیادہ بہتر ہوں، سپیریئر ہوں. تو کہا کہ اچھا، یعنی تو بڑا بنتا ہے، لہذا دور ہو جا. رحمت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا اور چھوٹا بن کر رہے. تو کہا کہ اچھا، مجھے مہلت دے، مجھے مہلت دے کہ میں تیری اس مخلوق کو بہکاتا رہوں، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، ہر طرف سے آ کر اس کو بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا، تو اجازت دیا گیا. اور پھر دونوں سے کہا گیا، یعنی انسان اور ابلیس سے، کہ تم زمین پر اتر جاؤ. اور زمین پر اترنے سے پہلے شیطان نے اپنا وہی حربہ استعمال کیا اور ان کو بہلایا، پھسلایا، اور ان کو اپنے ڈھب پر لے آیا. اور اس بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر مجبور ہوئے، اور بہک کر یا شیطان کے بہکاوے میں اور پھسلانے کی وجہ سے انہوں نے وہ درخت کا پھل چکھ لیا، جس سے ان کا لباس اتر گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے سب سے پہلا وار انسان کی حیا پر کیا، کہ اس سے اس کا لباس اتروا دیا. تو ایک اور بات سیکھنے کو ملی جو کل بھی ہم نے ڈسکس کی تھی، صرف ایک یاد دہانی کے طور پر، کہ لباس پر شیطان کا وار سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو آپ الرٹ رہیں. جب اس نے آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، تو آپ بتائیے کہ ابن آدم کو چھوڑ سکتا ہے وہ؟ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت سے کہا کہ اے میرے بندو، دیکھو اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکایا تھا اور ان سے نافرمانی کروا کے ان سے لباس اتروا لیا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی شیطان تمہیں بہکائے اور تم سے لباس اتروا دے، فتنے میں مبتلا نہ کرے تمہیں. فتنے کا لفظ آتا ہے. تو آج شیطان تو اور زیادہ زوروں سے کام کر رہا ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ لباس ہی اترے ہوئے ہیں، بلکہ لباس ہی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ بھی شیطانوں کے ٹولے کا کام ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انسان مولویوں نے کہتے کہ مولویوں نے لباس کی پابندی لگا دی، ورنہ انسان تو برہنہ پیدا ہوا ہے، تو برہنہ ہی رہنا چاہیے اس نے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور اب دیکھیں دھیرے دھیرے کر کے کیسے لباس کو مختصر کیا جا رہا ہے. آستینیں چھوٹی کر کے آستینیں غائب ہو گئی، اب تو لباس کے ساتھ ایک ٹکڑا آ جاتا ہے، چھوٹا سا پن اپ کیا ہوا، کہ لگانا ہے تو لگاؤ آستین، ورنہ مت لگاؤ. پیجامے چھوٹے ہوتے ہوتے کتنے اونچے ہو گئے کہ اب وہ نیچے کے پیر تو پورے کے پورے ہی نظر آتے ہیں. کچھ بچا ہے باقی، آپ بتائیے. تو لباس کو بھی دیکھیں، علم کو دیکھیں، اطاعت کو دیکھیں، بندگی کو دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں اطاعت کتنی ہے، اللہ کی بندگی کتنی ہے. پھر آپ کے ایکسکیوزز تو نہیں ہیں، کہیں دوسروں پر بلیم تو نہیں کیا جا رہا ہے، اپنے گناہ کا وبال دوسروں پر تو نہیں ڈالا جا رہا کہ فلاں کی وجہ سے ہم ایسے ہو گئے، ورنہ ہم تو بہت اچھے تھے. تو یہ سارے شیطان کے حربے ہیں، اور شیطان اسی طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، اس کو بھی اپنے ہی جیسا بنانا چاہتا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ چونکہ وہ راندے درگاہ ہوا، اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا نا شیطان، اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہی جہنم ہے. تو اب وہ یہ سوچتا ہے کہ جس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے محروم کیا گیا، تو وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ ان تمام انسانوں کو لے کر جاؤں. آپ بتائیے کتنا کھلا دشمن ہے نا ہمارا. کل قیامت کے دن وہ کیا کہے گا، جب سارے بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایکسکیوزز پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو نہیں کیا تھا، وہ شیطان نے ہمیں بہکایا تھا. تو وہ آ کر کہے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ تم مجھے بلیم مت کرو، مجھے ملامت مت کرو، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ کون آیا تھا میری طرف چل کر، میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تو نہیں کھینچا تھا، تم خود آئے تھے. تو بری ذمہ ہو جائے گا. جن پہ تکیہ کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے والا معاملہ ہو جائے گا. تو آپ بتائیے مضبوط سہارا کس کا سہارا ہے؟ عروت الوثقی لانفسام لہا، کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا، اللہ کی رسی، قرآن، مضبوط رسی، مضبوط سہارا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، جو کمزور نہیں ہوگا، جو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا کبھی بھی. تو کون سا سہارا تھامنا چاہیے ہم نے، کمزور یا مضبوط سہارا؟ پھر دوسری اہم بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، کہ جب ان لوگوں کو زمین پر اتار دیا گیا، اور اس سے پہلے ان کا لباس اتر گیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا زمین پر اتارنے سے پہلے کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم فلاں درخت کے پاس نہ جانا، تب انہوں نے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہی سے چند کلمات سیکھے. انہیں سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو معلوم بھی نہیں تھا کہ معافی کیسے مانگنی ہے، لیکن ان کا جو رویہ تھا شرمندگی والا یا ندامت والا، تو اس کی بنا پر انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھا کہ میں کیسے معافی مانگوں یا کیا کروں جس کی بنا پر میرا جو کام ہے، جو غلطی ہے وہ دور ہو سکتی ہے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھائے، اور کیا تھے وہ کلمات؟ کیا تھے کلمات؟ سب کو دعا یاد ہوگی وہ، جی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو مطلب وہ جنت میں تھے، اور یہ وہ جنت تھی جہاں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کو رکھنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے ہٹ کر جنت رہی ہو، لیکن چونکہ اس کے بارے میں بھی ہمیں ڈیٹیل نہیں معلوم، تو بعض علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایسی جنت تھی جہاں پر آدم علیہ السلام کو اسپیشل رکھا گیا تھا، یہ وہ جنت نہیں ہے جو دی جائے گی، کیونکہ وہ جنت تو ایسی جس کو کسی نے نہیں دیکھا. اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جب یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، فوراً ہی دعا قبول کری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی توبہ قبول فرما لی. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے. تو یہاں انسانی رویہ نظر آتا ہے کہ غلطی کر کے اس کے اوپر پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہی صحیح رویہ ہے. غلطی پر ڈٹے رہنا، ڈھٹائی کرنا اور اس پر مزید ایکسکیوزز پیش کرنا، یہ شیطانی رویہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے. اسی لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ اور استغفار پر بہت ساری احادیث میں اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں کتنی دفعہ توبہ کرتے تھے؟ 70 سے بھی زیادہ مرتبہ توبہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ بہت زیادہ پسند ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، کہ غلطی پر ندامت کی وجہ سے بہایا ہوا آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یعنی تنہائی کی نماز جس میں صرف بندہ اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں، بندہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی اور شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگوں سے چھپ کر بہایا ہوا آنسو بہت پسند ہے جو ندامت اور شرمندگی سے بہے. تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اس کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے. ہم تو توبہ کرنے میں بھی دیر کر دیتے ہیں نا، نعوذ باللہ. آج شیطان ہی نے یہ کانسیپٹ پیدا کر دیا کہ اچھا ابھی تو خوب انجوائے کرنے کے دن ہے، خوب انجوائے کرو، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آج نیکی کل، سوری آج گناہ کل نیکی، جو برادر یوسف نے کیا تھا، کیا کہا تھا ان لوگوں نے کہ اچھا آج اسے کنویں میں ڈال دو، مار دو، نعوذ باللہ، کل نیک بن جانا. تو یہ تو کانسیپٹ اسلام ہمیں دیتا ہی نہیں ہے. جان بوجھ کر گناہ کر کے پھر نیک بن جانا، یہ تو سراسر ہٹ دھرمی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. یہاں تو آدم علیہ السلام سے غلطی سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، غلطی سے وہ اس درخت کا پھل کھانے یعنی چکھنے کے لیے چلے گئے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، لیکن ان کو فوراً احساس ہوا، ان کو ندامت ہوئی اور وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے. وہ کلمات بھی سیکھ لیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بالکل ہمیں ایک ہی بار زندگی ملی ہے، لہٰذا اسے گناہوں کی نظر نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارے، اور اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اور غلطی ہونے کے بعد ہی معافی نہیں، کیونکہ ہم سے جانے انجانے میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں آلریڈی، ہمیں اس کا احساس اور شعور تک نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ روزانہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور روزانہ ہم سے خود کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے. تو اس کی رحمت اور مغفرت ہم سب پر چھائی ہوئی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر جگہ یعنی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو تصور تک نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا. سبحان اللہ، یعنی ہر مشکل، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے استغفار کو جو لازم کر لے اپنے لیے، سچے دل سے توبہ کرے. یہ نہ ہو کہ اچھا وہ جو گال پر ہمارے یہاں توبہ کرتے نا کہ دونوں گالوں پر ہاتھ مار لیا توبہ توبہ، نہیں ویسا نہیں، سچے دل سے توبہ. اور پھر جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کہا تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو وہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے. اور جو سید الاستغفار ہمیں سکھایا گیا کہ جو رات میں سونے سے پہلے اس کو پڑھے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی مغفرت ہوگی یا وہ جنت میں جائے گا، کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. مجھے امید ہے آپ سب کو یاد ہوگا, اگر نہیں یاد ہے تو ضرور یاد کر لیجیے, روزانہ پڑھیے اس کو. تو سبحان اللہ, یہ انسانی رویہ ہے, اور جو شیطانی رویہ ہے اس سے اپنے رویے کو کمپیئر کریں اور غور و فکر کریں, احتساب کریں, سوچیں کہ کیا فرق ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کیسے اپنے آپ کو شیطانی رویے سے بچانا چاہیے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں, روزانہ قرآن پڑھتے رہیں تو بار بار ہمیں یاد دہانی ہوتی رہے گی, لیکن ہم قرآن تو کھولتے ہی نہیں ہیں, بلکہ قرآن اس وقت کھولا جاتا ہے کبھی کبھار کسی کے مرنے پر یا پھر نئے گھر لینے پر یا پھر رمضان میں. تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, چلے رمضان میں یاد تو آیا آپ کو, لیکن اب اس رمضان میں یاد آنے پر اس کو کنٹینیو رکھیں, یعنی تلاوت قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لیں. تو سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیا آدم علیہ السلام کا قصہ, اس کے بعد سورہ آراف میں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَقُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے یا گناہ کے کام کرے تو وہ ظالموں میں سے شمار ہوگا. اسی لیے جو آپ دیکھیں سیم وہی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ تم اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اسی لیے آدم علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی, آپ دیکھیں کس طرح سے کنیکشن ہے اس میں, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اس کو ظلم کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پر اپنے نفسوں پر ظلم کیا, بس اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کیونکہ جو گناہ ہے دراصل وہ انسان اپنے پر ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, یعنی جو اس کے کرنے کا کام نہیں تھا وہ اس نے کیا, یہ ظلم ہے اصل میں. وَدَعَ الشَّيْءَ غَيْرَ مَحَلِّهِ, کہ ظلم کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا یا کوئی اور اس کو مقام دے دینا. تو انسان کی فطرت یہ ودیت ہی میں نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے, یعنی انسان کی فطرت فطرت سلیم ہے, لیکن گناہوں پر اسے اکسایا جاتا ہے یا جب وہ اللہ تعالی کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے تو گناہ کی طرف جاتا ہے, ادروائز اس کی فطرت فطرت سلیم یا فطرت سلیمہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالی نے ان کو وہاں رہنے کے لیے مقام دیا تھا, دونوں کو, ہسبینڈ وائف کو, اور بس ایک درخت سے منع کیا تھا, جو چاہو کھاؤ پیو. آج دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر زیادہ چیزیں حلال ہیں اور کم چیزیں حرام ہیں, یا زیادہ چیزیں حرام ہیں اور کم چیزیں حلال ہیں, کیا ریشو ہے؟ زیادہ چیزیں حلال ہیں نا, 95% چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں الحمدللہ, صرف 5% ہوں گی جو حرام ہیں, اور وہ بھی کس کے فائدے کے لیے ہیں؟ جو چیزیں اللہ تعالی نے ہم پر حرام کی ہیں اس میں فائدہ کس کا ہے آپ بتائیے؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے نا. تو لیکن انسان جب اپنے فائدے کو ہی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا مطلب اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے, جو چیز اس کے لیے تھی ہی نہیں وہ اس کو اپنا لیتا ہے. تو گناہ سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالی سے دعا کریں. سورہ ہجر میں پھر اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے آیت نمبر 30 میں, کہ وہاں پر بھی اللہ تعالی نے جب حکم دیا تمام لوگوں نے, تمام فرشتوں نے, جو بھی آسمان پر مخلوق تھی سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. سورہ سواد میں بھی یہی بات آتی ہے, وہاں پر بھی اللہ تعالی نے حکم دیا اور تمام لوگوں نے سجدہ کیا, تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. سورہ اسراء میں ہمیں ملتا ہے اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا. یہاں اس نے اب ریزن بتایا کہ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا, تو اس نے کہا کہ میں کیا اس کو سجدہ کروں جس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا, یعنی خود ہی عظیم کر لے کہ مٹی کمتر ہے اور آگ بہتر ہے. پھر سورہ طہٰ میں آتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے ان کے اندر وہ عزم نہیں پایا, اور اللہ تعالی نے اسی وقت بتا دیا کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے, تمہارا اور تمہاری بیوی کا, لہذا اس سے بچ کر رہنا. لیکن شیطان نے ان کو بہکایا, ان کو اپنے ڈھب پر لے آیا اور ان کو جنت سے نکلوایا اور اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا, اور اس سے ان کی جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ ان کے اوپر ظاہر ہو گئیں ایک دوسرے پر, اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انسان میں اللہ تعالی نے یہ چیز بھی رکھی ہے کہ ارادے اور اختیار کی جو آزادی رکھی ہے, اور خواہشات جو اس کے اندر رکھ دیے ہیں. تو خواہشات کی وجہ سے انسان کے اندر بعض اوقات وہ عزم اور وہ حوصلہ نہیں ہوتا، وہ بہت جلدی پھسل جاتا ہے، بہت جلدی بہک جاتا ہے، یہ چانسز ہیں. تو اب یہ چانسز ہونے کی وجہ سے آپ بتائیے کہ کیا ہمیں زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے ہی کھلا آزاد چھوڑ دیں کہ جو چاہو کرو، جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب ہم نے آدم سے عہد لیا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں وہ عزم نہیں پایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر یہ ایک ہے، اس کی کمزوری، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ وہ بہت جلد پھسل جاتا ہے، باتوں میں آ جاتا ہے، اگر بہلا پھسلا کر اس کو اپنے ڈھب پر لے آیا جائے تو وہ بہک بھی جاتا ہے. تو لہٰذا ہم کو اللہ تعالیٰ سے روزانہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ، جما دے، اور اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. سبحان اللہ، یہ دعا ہم کو بھی کثرت سے کرتے رہنی چاہیے. ہمیں عاجزی، سستی اور کاہلی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے، اور دعاؤں کو اپنے اوپر لازم کر لیں، کثرت سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدم رکھ. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، کہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کریں. اور سورہ کہف میں بھی ہم کو ذکر ملتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. تو ابلیس نے انکار کیا تھا اور نافرمانی کی، وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم کا اس نے انکار کیا. تو شیطان اور اس کی جو ذریت ہے وہ تمام انسانوں کی دشمن ہیں اصل میں. تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ایک تو توبہ اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے، دوسرا عاجزی اختیار کرنی چاہیے، گناہوں پر ڈٹے نہیں رہنا چاہیے، اور بلا وجہ کی دلیلیں مانگنا، عقل کو سپیریئر سمجھنا، معجزات کا انکار کرنا یا اس پر یقین نہ کرنا، یہ سب شیطان کے کام ہیں، یہ شیطان کے وساوس ہیں اور اس کے وسوسے، وہ وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں. لہٰذا اس کے لیے ہمیں رسول اکرم نے دعائیں بھی سکھائی ہیں، ہے نا؟ یعنی شیطان سے بچنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، یہ شیطان سے ہم کس طرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں. صبح شام کے اذکار ہم پڑھیں، تعوذ اور تسمیہ، اسپیشلی قرآن پڑھتے وقت زیادہ شیطان ستاتا ہے، آپ کو اسی وقت نیند آئے گی، آپ کو اسی وقت سارے کام یاد آئیں گے. تو اسی لیے جب بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی تم قرآن پڑھو یا تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا، فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہی جائے تاکہ شیطان اس سے دور رہے. اذان سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، جیسی اذان ہوتی ہے وہ بھاگتا ہے، جیسی اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے بہکانے کے لیے، وسوسہ ڈالنے کے لیے، نماز سے کاہلی اور سستی دکھانے کے لیے. پھر وہ نیند سے اٹھنے نہیں دیتا، اس وقت بھی رات میں سوتے وقت وہ تین گٹھانے باندھ دیتا ہے شیطان. تو اس کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے، ان گٹھانوں کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے، وہ نوٹس کو کھولنے کا طریقہ، کہ صبح اٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، وضو کریں، نماز پڑھیں. اسی طرح سے معوذتین رسول اکرم نے ہم کو سکھائی ہیں، تو وہ قل پڑھ کر ہم سوئیں، دونوں صورتیں بھی اور ساتھ میں اس سے پہلے انہیں قل یا ایہا الکافرون بھی، قل ہو اللہ بھی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں قل ہم پڑھیں صبح شام. آیت الکرسی، آپ جانتے ہوں گے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم نے مال غنیمت پر ایک طرح سے سیکورٹی کے لیے مقرر کیا. تو روزانہ ایک آتا رہا آدمی اور وہ روز مجبوری بیان کر کے غلہ لے جاتا رہا. تھرڈ ڈے وہ جب آیا تو ابو ہریرہ نے کہا کہ آج میں ضرور تجھے رسول اکرم کے پاس لے چلوں گا، اگر یعنی وہ چوری کی نیت سے آیا تھا اور ابو ہریرہ اسے دیکھ لیتے تھے، یہ جاگ جاتے تھے. تو اس نے کہا کہ اچھا میں ایسا کرتا ہوں، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم اگر وہ پڑھو گے تو تم اب کوئی نہیں آئے گا، تمہارے مال کی حفاظت ہوگی. اور اس نے آیت الکرسی بتائی. جب ابو ہریرہ نے واقعہ رسول اکرم کے گوشے گزار کیا تو رسول اکرم نے کہا کہ ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کہی، اور اے ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ کون تھا جو تمہارے پاس تین دن سے آ رہا تھا، تین راتوں سے آ رہا تھا؟ وہ شیطان تھا. ابلیس تھا. تو آیت الکرسی ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ سکتی ہے, صبح شام کے اذکار ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں, استغفار اور دعائیں یہ سب ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. جس کھانے پر بسم اللہ پڑی جائے شیطان پھر وہ کھانے کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھتا. واش روم میں جانے کی دعا وہ ہم پڑھیں, سونے سے پہلے کے اذکار ہم پڑھیں, تو ہم شیطان سے محفوظ رہ سکتے ہیں, اس کے بہکاوے سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں, دعا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے جو طریقے ہیں کہ کن کن طریقوں سے وہ ہمارے اندر گھس سکتا ہے, کن کن طریقوں سے وہ ہمیں بہکا سکتا ہے, اپنے ڈھب پر لا سکتا ہے, ان طریقوں سے دور رہنے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑھ کر تو بات ہے قرآن کی تلاوت. جتنا آپ قرآن میں انوالو ہوں گے اتنا ہی شیطان دور بھاگے گا. جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کریں گے, اب دیکھیں جو ابن القیم جوزی کہتے ہیں نا کہ جو تین درجات ہیں انسانوں کے نیکی کے تقوی کے, تو جو ہائیسٹ لیول کا تقوی ہوتا ہے, جو آپ نے سنا ہوگا ان روزے کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہائیسٹ لیول کا تقوی ہوتا ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ایسے لوگوں سے دور بھاگتا ہے, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میں ان کو بہکانے کے لیے گیا تو یہ بہت ہی چوکنے اور الرٹ ہو جائیں گے اور زیادہ تیزی سے نیک کام کریں گے. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے, لہٰذا وہ بہت فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں, چوکنے ہو جاتے ہیں, متحرک ہو جاتے ہیں اور زیادہ اور اچھے کنسٹرکٹیو اور نیک کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر ہمارا حال کیسے ہونا چاہیے, ہم نے کیا کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ چوکنے ہو جائیں, زیادہ الرٹ ہو جائیں, زیادہ نیک کام کریں. جیسے لگے کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے, کوئی نیکی کے کام سے روک رہا ہے, کوئی گناہ کے وسوسے ہمارے دلوں میں ڈال رہا ہے, فوراً نیکیوں کے لیے الرٹ ہو جائیں, زیادہ آگے بڑھ کر اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت کریں. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر شیطان نے ان کو نہیں چھوا تھا, ورنہ ہر بچے کو وہ چھوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی والدہ نے, جو یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی تھی, جی یعنی آنے والی ضروریت کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے, ہمارے آنے والی ضروریت کو بھی شیطان سے محفوظ رکھے, اس کے شر سے محفوظ رکھے, اس کے بہکاوے سے محفوظ رکھے, اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھے, آنے والی نسلوں کے لیے تک ہم کو دعا کرنی ہے. تو انسان بہک سکتا ہے لیکن وہ فوراً پلٹ آتا ہے, یہ بھی اس کی فطرت میں ہے. تو لہذا وہ جو آتا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ یہ جو توبہ کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے, یہ جو سرنڈر کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے, یہ جو ندامت ہے, پلٹ آنا ہے گناہ سے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا ہے, اسے معافی طلب کرنی ہے, یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھ دی ہے. تو اس کو بچا بچا کر مت رکھیے. جتنا آپ اللہ کے آگے جھکیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مضبوط کریں گے, جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو توڑیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط کرتا جائے گا. تو جھکیے اللہ تعالیٰ کے آگے, سرنڈر کریے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو, گڑ گڑائیے اس کے آگے, اس سے معافی مانگیے. اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے, دینے والا ہے. اور اسپیشل رمضان کی راتیں آ رہی ہیں, اس میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کریے, اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کریے. اور کیسے رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رسی کو تھام کر. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے نا, اور سب سے مضبوط سہارا ہے یہ. تو رسول اکرم نے خود فرمایا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو, یعنی قرآن اور دوسرا اللہ کے رسول کی سنت, تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, بہت ساری برائیوں سے, فرقہ واریت سے, تعصب سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم اللہ تعالی کی رسی کو مضبوط تھام لیں. شیطان سے بچ سکتے ہیں, اس کے بہکاوے سے بچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت, اس کی اطاعت کرنے والے بنے, شیطان کے وسوسوں کو پہچاننے والے بنے, اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شیطان سے محفوظ رکھے, شیطان ہمارے اندر کاہلی اور سستی نہ پیدا کرے, شیطان ہمیں نیک کام کرنے میں پیچھے نہ کرے. اس کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا اور ہماری حفاظت کرے گا. اور ہماری آنے والی نسلوں تک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو, ذریت کو شیطان سے محفوظ رکھے, اس کے بہکاوے سے محفوظ رکھے. آمین. اب آپ ون بائی ون مجھے پوائنٹ بولتے جائیں گے کہ آپ لوگوں نے کل اور آج کے واقعے سے کیا سیکھا. تکبر نہیں کرنا ہے, بالکل صحیح علم حاصل کرنا ہے, اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی, توبہ اور استغفار, اللہ تعالی کی اطاعت کرنی ہے, جی عمل کرنا ہے, اللہ تعالی سے معافی مانگنی ہے, شیطان کے بہکاوے سے بچنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے, تکبر سے بچنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, بالکل صحیح, شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے, بالکل صحیح, اللہ تعالی سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف فرماتا ہے, بالکل اپنی ذہانت کا استعمال اللہ کی راہ میں کرنا ہے, 70 دفعہ سے زیادہ روزانہ استغفار کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, دین پر ثابت قدمی کے لیے دعا کرتے رہنا ہے, استغفار کو لازم کرنا ہے, دعائیں کثرت سے کرنا ہے, توبہ میں جلدی کرنا ہے, بالکل صحیح, قرآن کی تلاوت ہر دن کریں تاکہ اس سے ہمیں سبق سیکھنے کو ملے واقعات سے, غور و فکر کرنا ہے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں, تقوی, صبح شام کے اذکار, جی جو برے خیالات آتے رہتے ہیں یا مسائل آتے ہیں تو بعض اوقات شیطان بہکاتا ہے, تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, ریسرچ کرنا ہے, بالکل صحیح, یعنی اعلیٰ لیول کا علم حاصل کرنا ہے, ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے, فرقہ واریت سے بچنا ہے, بالکل صحیح, استغفار کرنا ہے, ڈیلی اذکار ضروری ہے, جی ہاں, علم میں آگے بڑھتے رہنا ہے, مزید علم حاصل کرنا ہے, اذکار, حق کو قبول کرنا, بالکل صحیح, نماز, قرآن, تلاوت, ذکر و اذکار, جس کام کو منع کیا گیا ہے اس سے بچنا, اس سے رکنا, گناہ ہو جائے تو فوراً جلدی سے توبہ کر لینا چاہیے, بالکل صحیح, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے, غلطی کر کے شرمندہ ہونا یہ انسانی رویہ ہے, اور غلطی کر کے ڈھٹائی کرنا یہ شیطانی رویہ ہے, جی زیادہ سے زیادہ قرآن ہم پڑھیں گے, اپنا احتساب کریں گے, بالکل محاسبہ کریں گے, اللہ کو راضی کرنا ہے, جی ایک اور بات جو یہ کہ یہ کانسیپٹ اصل میں کرسچینٹی دیتی ہے کہ غلطی حضرت حوا سے ہوئی تھی, جبکہ یہ بات بالکل ہی غلط اور ان آتھینٹک ہے, قرآن ہمیں بتاتا ہے, اور قرآن آپ دیکھیں اس لیے قرآن سب سے زیادہ صحیح بک ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم پرانے واقعات کو جان سکتے ہیں, کہ قرآن ہمیں سورہ بقرہ میں آپ کو ہر جگہ تسمیہ کا صیغہ ملے گا کہ وہ دونوں نے درخت کا پھل چکھا, دونوں سے غلطی ہوئی, دونوں کے لباس اتر گئے, پھر انہوں نے توبہ کی اور ان کو اتار دیا گیا نیچے, تو شیطان نے بہکایا تھا دونوں کو, حضرت حوا کی کوئی غلطی نہیں تھی, یعنی یہاں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ آدم علیہ السلام بہکے نہیں تھے اور حوا بہک گئی تھی, نہیں, بلکہ یہ کرسچینٹی میں یہ بات موجود ہے, ان کا کانسیپٹ یہ ہے کرسچینٹی میں کہ عورت شیطان کی آلہ کار ہے, عورت بہکتی ہے چونکہ حضرت حوا بہکی تھی اور انہوں نے جنت سے نکلوایا تھا, لہٰذا آدم بہک گئے تھے, بالکل غلط بات ہے, دونوں بہکے تھے, دونوں کو پھسلایا تھا شیطان نے, دونوں سے غلطی ہوئی تھی اور دونوں کو یعنی اس نے بہلایا پھسلایا, تو یہاں پر یہ غلط فہمی بھی دور کرنی چاہیے, شیطان کی آلہ کار عورت نہیں ہوتی ہے, ہاں جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے غلط نیت سے غلط طریقے سے تو شیطان اس کو تانکتا جھانکتا رہتا ہے, یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ عورت کی وجہ سے فتنہ پھیلتا ہے نا, یعنی ظاہر سی بات ہے بہت سارے جو کچھ گناہ کے کام ہیں, یعنی کرتے تو مرد ہیں لیکن عورت اور مرد دونوں مل کر ہی کرتے ہیں, تو یہاں پر لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ حضرت حوا سے غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے بہکایا تھا آدم علیہ السلام کو, یہ چیز غلط ہے, اسلامی طریقہ یہ ہے یا اسلامی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ غلطی دونوں سے ہوئی اور دونوں نے معافی مانگی, جی بالکل, شیطان نے اللہ کی عبادت تو کی لیکن اطاعت نہ کر سکا, تو اطاعت بہت اہم ہے, حرام اور حلال کی اطاعت یا اللہ تعالی کے احکامات کی اطاعت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, بالکل نیکی میں سبقت لے جانا ہے, غلطی کر کے فوراً معافی مانگ لیں, تہجد میں اللہ تعالی سے دعا کریں, گڑ گڑائیں, روئیں, دعائیں بہت زیادہ ضروری ہے, اور مایوسی کفر ہے, مایوس نہیں ہونا ہے اللہ تعالی کی رحمت سے, اور چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوڑے نا, اور چھوٹی سی غلطی کو بھی کرنے کے لیے ڈرے, تاکہ چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی بڑی برائیاں بن جاتی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوڑنے سے بہت ساری نیکیوں سے محروم بھی ہو سکتے ہیں, ہر برائی سے بچنا ہے بالکل, اور قرآن کی آیتوں پر یعنی جو معجزات ہیں اس پر دلائل مانگنا ہی شیطان کا کام ہے, کیونکہ جو یعنی شیطان کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ عقل سپیریئر ہے, اور اسی وجہ سے اس نے بہت سارے لوگوں کو عقل پرستی کی طرف لے کر گیا اور ہر چیز کے لیے دلائل مانگے. اسی لیے بہت سارے لوگوں نے معجزات کا انکار کر دیا یا انبیاء کا انکار کیا یا دین اسلام کا انکار کیا. لہٰذا ہر بات کے لیے دلائل مانگنا یہ چیز درست نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ کی آیت آئی تو اس پر فوراً سرینڈر کر دینا چاہیے اور اس کو مان لینا چاہیے. الحمدللہ, جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.